انجینئر نوید احمد صاحب، تحریکی زندگی میں حب عاجلہ کے مظاہر کے موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈال رہے تھے. تشریف رکھیں آپ لوگ. اب اگلا موضوع ہمارے سامنے حقیقت نفاق کا ہے. اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کے لیے ڈاکٹر سید عبدالسمیع صاحب کو دعوت دے رہے ہیں، وہ تشریف لائیں. ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے، مرکزی ناظم رابطہ بیرون پاکستان ہیں، پروفیشنل بی ڈی ایس ڈاکٹر ہیں، ڈینٹل سرجن ہیں، اور فیصل آباد میں قائم انجمن خدام القرآن کے صدر بھی ہیں. محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب،
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. صدر مجلس، معزز رفقاء و احباب، جتنے بھی حضرات یہاں آج کل اور آج خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، انہیں نئے موضوعات دیے گئے یا موضوعات میں کچھ نہ کچھ ترمیم کی گئی. میرے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ مجھے ایک ایسا موضوع دیا گیا ہے جس پر بانی محترم کے متعدد خطابات آپ سب نے سن رکھے ہیں، بلکہ آپ کو ازبر یاد ہیں، اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ میں بانی محتر سے بہتر خطاب کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. مجھے یاد آتا ہے کہ جب تنظیم ابھی نئی نئی تھی اور قرآن اکیڈمی میں اس وقت جو لائبریری ہے وہ قرآن اکیڈمی کی مسجد ہوا کرتی تھی، اور کل سالانہ اجتماع وہیں پر ہوا کرتا تھا، اور رفقاء کو اوپن اظہار خیال کی دعوت دی جاتی تھی. میں بھی ابھی نوجوان تھا، مینر سے بھی واقف نہیں تھا کہ کہاں میں عمر کے اعتبار سے بھی ڈاکٹر صاحب کے بچوں جیسا، اور علم کے اعتبار سے تو کوئی نسبت و تناسب بھی نہ تھا، لیکن اظہار خیال کی کھلی دعوت دی گئی تو میں بھی اٹھے کھڑا ہو گیا. اور مانیے محترم جو اس وقت امیر تنظیم تھے، ان سے کہا کہ آپ کی تحریریں بہت مشکل ہوتی ہیں، یہ تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. تو ڈاکٹر صاحب محترم بڑے ناراض ہو کر مجھ سے کہنے لگے کہ سارے کام میں ہی کروں، تم آسان کرو ان کو. تو اسی حکم کی تعمیل میں میں نے آج اپنے لیے جو کام تجویز کیا ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب ہی کا خطاب حقیقت نفاق، میں اس کی تسہیل آج آپ کے سامنے رکھ لوں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ واقعتا یہ کام میرے لیے آسان بنا دے، اور آپ سب حضرات کے لیے بھی اور خود میرے لیے بھی اسے مفید بنا دے. نفاق یعنی منافقت، ہپوکریسی، قرآن مجید نے اسے ایک بیماری کہا ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ایک روگ ہے, ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, بس اللہ انہیں بیماری میں اور آگے دھکیل دے گا, مزید مبتلا کر دے گا. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون, اور ان کے اس جھوٹے طرز عمل کی وجہ سے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. بیماری کے بارے میں دو باتیں ہم سب جانتے ہیں. نمبر ایک, کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا. آپ نے کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے کہ جو شوق سے بیمار ہو, یا جو آپٹ کرے بیماری کو, یعنی میں بیمار ہو جاؤں اس کی خواہش یہ ہو. نمبر دو, کبھی آپ نے کوئی ایسا بیمار نہیں دیکھا ہوگا جس کے ماتھے پر لکھا ہوا آ جائے کہ اسے فلاں بیماری ہے, اسے ٹی بی ہے, اسے کینسر ہے, اسے گردے, اس کے گردے فیل ہو رہے ہیں. اللہ حضرت کیا بیماری کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ بیماری ہمیشہ علامات سے, سائنز اور سمپٹم سے پہچانی جاتی ہے. قرآن مجید میں اگرچہ ایسے لوگوں کا تذکرہ موجود ہے کہ جو دھوکہ دینے کے لیے ہی ایمان لائے تھے اور باقاعدہ انہیں تیار کیا گیا تھا یہود کی طرف سے اس انسٹرکشن کے ساتھ, اس ہدایت کے ساتھ کہ صبح کو ایمان لاؤ اور دن کے آخری حصے میں پھر جاؤ تاکہ اسلام کی ساتھ خراب ہو. لیکن انہیں قرآن مجید میں منافق نہیں کہا گیا, بلکہ نفاق کو ایک بیماری کہا گیا ہے جو لگ جاتی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مخصوص انداز میں نفاق کی نشانیاں بیان کی ہیں. کہیں فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں, اذا حدث کذبا واذا وعد اخلفا واذا اؤتمن خانا, بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. کہیں فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا, چار باتیں وہ ہیں کہ جب کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے, اور جب ان میں سے ایک پائی جائے تو اس میں ایک درجہ نفاق ہے. تین وہی بیان فرما دی, اور چوتھی بیان فرمائی اذا خاصم فجرا, جب جھگڑا ہو تو پھٹ پڑے, گالی گلوچ پر آ جائے. ان کی وضاحت میں بعد میں کروں گا. قرآن مجید کا اپنا ایک انداز ہے, ظاہر بات ہے کہ کلام اللہ کی اپنی ایک شان ہے جس کی مثال بھی دینی ممکن نہیں ہے. قرآن مجید نفاق کا مضمون ایک ڈفرنٹ طریقے سے, مختلف انداز میں بیان کرتا ہے. منافقین کے اقوال, منافقین کی حرکتیں, کیسے منافقین نے اس تحریک کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی, کیسی کیسی باتیں منافقین کی زبان پر آئیں, ان سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے. ہم بالکل آغاز ہی سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, اور فساد جب باب افعال میں آتا ہے تو یہ فساد پھیلانے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور سیبوتاج کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو اگر میں وہ ترجمہ کروں تو تم اس تحریک کو سیبوتاج نہ کرو. قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, تو اس کے جواب میں کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, نہیں. حاشا بک اللہ, خدا کی قسم ہم تو اصلاح کے لیے کہہ رہے تھے. اب یہ کیا چیز ہے ایسی باتیں زبان سے کہنا کہ جن سے وہ تحریک جو ہے اس کو سیبوتاج ہو جائے, وہ انڈر مائن ہو جائے. کیسے؟ مثال کے طور پر کسی کافر کا قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کسی کافر کا تبصرہ مسلمانوں کے بارے میں, اس کو مسلمانوں کے اندر اگر کوٹ کر دیا فلاں یہ کہہ رہے تھے بلا تبصرہ. اب کہنے کو تو یہ کہا کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا, لیکن مسلمانوں کے اندر وہ بات آئی, اور اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی تو اس سے مسلمانوں کے دلوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت جو اصل تھی ایک اللہ کے رسول ہونے کے اعتبار سے اس کو تھوڑا سا دھچکا لگ گیا. اور نہیں تو بس پاسنگ ریمارک کے طور پر یہی کہہ دیا, آخر یہ بھی ایک انسان ہی ہے نا. اب کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بکواس کیے تم نے, کہا کہ نہیں 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 آپ غلط مطلب نہ لیں میری بات کا, یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ شرک نہ ہو جائے. اب بات کہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے, ایک ہے یہ حقیقت بیان کرنا توحید کے موضوع پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں, لیکن ایک مومن کے لیے مسلمانوں کے اندر پروموٹ کرنے کی چیز کون سی ہے, وہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد, لیکن پروموٹ کرنے کی چیز کیا ہے, وعلموا ان فیکم رسول اللہ, جان لو کہ تم میں اللہ کے ایک رسول ہیں, ناٹ این آرڈنری مین, یہ ہے پروموٹ کرنے کی شے. لیکن جب پوچھا جائے گا تو کوئی کہے گا نہیں 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 میں اصلاح کرنے کے لیے کہا تھا, میں نے یہ مطلب تھا میرا, انما نحن مسلمون. پھر ساتھ ہی کوٹ کیا ایک اور معاملہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو کما آمنا, یعنی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں, اس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں, بندے پتر کا ایمان لے آؤ, کالو انومنو کما آمن اس کو کہا, تو کہتے ہیں کہ اچھا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے, اب وہ پاگل کون ہے, یعنی جو اللہ کے رسول کی مطلق اطاعت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ, وہ گویا ان کے نزدیک پاگل ہے. وہ کہ جو اپنا جان و مال بغیر سوچے سمجھے اللہ کے رسول کی کال پر لے کے آتا ہے, اس پر ہنستے ہیں, اس کو پاگل کہتے ہیں, یہ کیا ہے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں مثالیں جو ہیں, اور باقی مثالیں بھی میں دوں گا, اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں پائی جاتی ہیں, ہم بھی تبصرہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے, کوئی دین کا کام ہو اس پر پھپھی چست کر دینا, اس کا مذاق اڑا دینا, اس پر یہ کامنٹ پاس کر دینا, یہ ہمارا ہی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو اسی طرح آپ پڑھتے چلی جائے قرآن مجید میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا ایک کردار ہے, اور عام طور پر یہ کردار جو ہے عبداللہ ابن ابی کے کردار کی شکل میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے. جلدی جلدی سے آپ کو سناؤں گا, ماشاءاللہ سب لوگ قرآن مجید سے تعلق رکھتے ہیں, مجھے تفاصیل میں نہیں جانا پڑے گا. مثلا آگے چلے سورہ آل عمران میں, اب سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے حوالے سے عبداللہ ابن ابی کا کردار بالخصوص اور باقی منافقین کا اسی کے تحت بیان کیا گیا. وہ کردار کیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے نتیجے میں مسلمانوں نے باہر نکل کر کفار کے ساتھ مقابلہ کیا. کوئنسیڈنٹ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ اندر جو ہے کر جہاد کرنا چاہیے, اور عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی. اب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آیا اور منتظر رہا کہ یہ فیصلہ غلط ثابت ہو. اور پھر میں کیا کہوں, لو اتاؤنا ما قتلوا, اگر ہمارا کہنا مانا ہوتا تو آج یہ قتل نہ ہوتے. ذرا غور کیجئے, کیا ہم بھی جب تنظیم کے کسی معاملے میں اپنے امیر کو اپنی رائے دیتے ہیں اور خلوص سے ذکر دیتے ہیں, لیکن جب امیر ہم سے اتفاق نہ کرتے ہوئے ادر وائز کو فیصلہ کرتا ہے, ہم منتظر رہتے ہیں کہ اچھا وقت آئے گا تو میں جتاؤں گا. دیکھیں میں نے کہا نہیں تھا, حالانکہ ہونا کیا چاہیے, حالانکہ ہونا کیا چاہیے, امیر نے فیصلہ کر دیا, اب وہ امیر کا فیصلہ نہیں تنظیم کا فیصلہ ہے, اور تنظیم کے رفیق کی حیثیت سے مجھے وہ فیصلہ اون کرنا چاہیے, اب وہ میرا فیصلہ ہے. اس فیصلے کی ناکامی مجھے اپنی ناکامی معلوم ہونی چاہیے, دوسروں کی نہیں, امیر کی نہیں, تنظیم کی نہیں, باقی ساتھیوں کی نہیں, میری ناکامی اس لیے کہ وہ میرا فیصلہ ہے, اس لیے کہ تنظیم میری ہے. اگر میں تنظیم کو اون کرتا ہوں تو مجھے تنظیم کے فیصلوں کو بھی اون کرنا چاہیے, اور اگر میں تنظیم کے فیصلوں کو اون نہیں کرتا تو گویا میرے اندر نفاق کی علامات پائی جاتی ہیں. پھر اسی موقع پر سورہ آل عمران میں عبداللہ ابن ابی کا ایک اور قول نقل کیا گیا ہے, یہ بات روز روز جو ہے ایسے نہیں چلے گی, طے ہو جانا چاہیے, حل لنا من الامر من شیء, کیا اس طرح کے ملے جلے کلمات ہماری زبانوں پر نہیں آتے, یہ طے ہونا چاہیے, کہ فیصلے جو ہیں وہ کثرت رائے سے ہونے چاہیے. یہ چیز جو ہے وہ طے ہونی چاہیے کہ ہماری کیا حیثیت ہے. ہم صرف انگوٹھے لگانے کے لیے ہیں یا ہماری رائے کو بھی عمل دخل ہے معاملات کے فیصلے کرنے میں؟ یہ ہماری زبانوں پر آتے ہیں الفاظ. پھر سورہ نساء میں آگے جا کر دیکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا, یہ سورہ نساء میں نفاق کے مضمون کا اثر حاصل ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی میں کہا گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اسی میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یہ سارے سورہ نساء کے اندر ہیں. اس کے بعد انفاق سے گریز, گھر سے نکلنے سے گریز, اور پھر اس پر ہیلے بہانے, ادھر کی ادھر کی چکر دینا, ہیرا پھیری کرنا, یہ سارا موضوع بھی آپ کو مل جائے گا سورہ توبہ کے اندر. اس کے بعد سورہ عنکبوت میں آئیں گے تو وہاں نفاق کا ایک اور مظہر سامنے آیا ہے کہ کفار کی طرف سے جو ابتلاء و آزمائش آئے, جو پرسیکیوشن آئے, جو سختی آئے, جو تشدد کیا جائے, اسے اللہ کا عذاب قرار دیا جائے, ہے کہ نہیں؟ اور وہاں پر واضح کیا گیا کہ احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. اور رکوع کے آخر میں جو صادقین ہیں ان کو مومنین کہہ دیا گیا اور جو کاذبین ہیں ان کو منافقین واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا. پھر سورہ احزاب میں چلیے آگے جا کر, وہاں ایک اور نقشہ آیا, وہ کیا کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی اجتماعی جو سختی تھی, آزمائش تھی, اپنے عروج کو پہنچ گئی. اور قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں منافقین کا طرز عمل یا ان کا ریئیکشن نقل کیا, ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکہ کیا. جبکہ اسی سچویشن میں جو سچے مومن تھے انہوں نے کہا کیا کیا کہا, ہذا ما وعد اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول نے اسی کا تو ہم سے وعدہ کیا تھا, فصدق اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول واقعی سچے. اسی سے یعنی یہ ابتلاء, یہ آزمائش, یہ مصائب, یہ مشکلات آج بھی آتے ہیں تو انسان اپنے گریبان میں جانتا رہے کہ میرا ریئیکشن کیا ہوا ہے. اگر تو میرا ریئیکشن مومنین سے ملتا ہے تو الحمدللہ, اور اگر میرا ریئیکشن, میرا رد عمل منافقین سے مل رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے اندر منافق کے منافقت کے جراثیم پائے جاتے ہیں یا میں نفاق کے راستے پر چل رہا ہوں یا میں نفاق کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں. ورنہ اور قرآن مجید کی ہدایت کے معنی کیا ہے؟ اگر ہم نے بھی قرآن مجید کو اساطیر الاولین ہی سمجھنا ہے کہ یہ پچھلوں کی داستانیں ہیں, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر ہم میں رفقائے تنظیم اسلامی میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ ہم قرآن مجید کے چیمپئن کس بات پر بنے پھرتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن مجید سے ہدایت نہیں لینی؟ تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہدایات ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ریگولرلی باقاعدگی کے ساتھ یعنی اپنے گریبانوں میں جھانکتے رہیں. اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت ہدایت کے غرض سے نہیں پڑھیں گے تو وہ جو بائی پروڈکٹ ہے ثواب, وہ تو حضور نے فرمایا ہے, وہ تو مل ہی جائے گا, ہدایت نہیں ملے گی. اصل میں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے کہ قرآن مجید اصل میں کس کے لیے ہے؟ اصل میں ہدایت کے لیے ہے, ثواب اس کی تلاوت کا بائی پروڈکٹ ہے. بالعموم سمجھا کیا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت جو ہے اس کا اصل ہے اور اس کا ثواب جو ہے بائی پروڈکٹ ہے, اور اس کا ثواب جو ہے وہ اصل ہے اور ہدایت اگر کسی کو مل جائے تو مل جائے. نہیں, قرآن مجید نازل ہوا ہدایت کے لیے اور اس کی تلاوت کا ثواب جو ہے وہ بائی پروڈکٹ. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب ہم ہدایت کی غرض سے پڑھیں گے ہوگا کیسے؟ وہ اقبال نے کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک کہوں نزول کتاب. یہ بھی بلکہ واقعہ پروفیسر مرزا منور صاحب سنایا کرتے تھے کہ علامہ اقبال نے بچپن ہی سے میر حسن سے بڑی اچھی عربی پڑھ لی تھی اور اس کی وجہ سے وہ اس وقت بھی عربی تفاسیر پڑھ سکتے تھے. تو وہ زمخشری کی تفسیر لے کر بیٹھے ہوئے تھے بالکل اپنی نوجوانی کے دور میں, ان کے والد کا پاس سے گزر ہوا اور انہوں نے انہیں کوئی نصیحت کی جس کو پھر علامہ نے اپنے شعر میں کوٹ کیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف, کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک دم جو ہے کوئی شے ہمارے دلوں کو جا کر ہٹ کرے، اسٹرائک کرے. یعنی آج اجتماع کے اندر میں نے کوئی حرکت کی اپنے امیر کے ساتھ، اور صبح میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک دم اگر مجھے جب تک خیال نہیں آئے گا تو دس از وٹ وی ڈیڈ یسٹرڈے، یہ تو کل وہی حرکت ہے جو میرے سے الگ ہوئی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر انسان واقعتا اس حرکت سے باز آ جائے، پھر قرآن مجید کا وہ محسوس ہوگا کہ جیسے یہ آیت مجھ پر ابھی نازل ہوئی، اور پھر قرآن مجید جو ہے میرے یا آپ کے لیے ہدایت بنے گا. ورنہ کیا ہے، ہم اس کو پڑھتے رہیں گے اور اساتذہ الاولین سمجھ کر پڑھیں گے، اچھا یہ وہ فلانی جنگ کا واقعہ ہے، یہ وہ فلانے موقع کا واقعہ ہے، یہ فلاں شخص سے متعلق ہے، اچھا 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 یہ فلانے کا قول ہے. نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آج اس کی حیثیت کیا ہے، یہ میرے لیے ہدایت ہے. اسی طرح آگے آپ بڑھیں گے تو سورہ حشر کے اندر، سورہ مجادلہ کے اندر ایک اور فیچر ان کا آئے گا، وہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کو پروموٹ کرنے کے لیے پلاننگ، خفیہ مشورے، نجوہ. اسی مقصد کے لیے مسجد ذرار بنی تھی، جس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر ہے، کہ علیحدہ ایک جگہ ہو جہاں اسے بیٹھتے ہیں ہم صلاح مشورے کرتے رہے. اور قرآن مجید نے سورہ مجادلہ کے اندر بڑے واضح الفاظ میں بات کہی ہے، اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنی ان کی جرات تھی کہ وہ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے مشورے کرتے ہے نا، کہ لا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، مت خفیہ مشورے کرو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس مسئلے پر قابو پا لیا تو پھر باقی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. آپ کا اس پر کیا تبصرہ ہے؟ میں نے کیا کہ جی منافقت کبھی بھی ختم نہیں ہوئی، اور میں نے عرض کیا کہ اس لیے کہ آج تک دنیا میں جو بہترین جماعت وجود میں آئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اور قرآن مجید گواہ ہے کہ اس جماعت کے اندر بھی نفاق کا مرض موجود تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ نے قرآن مجید کی رہنمائی میں اس نفاق کو بے اثر بنا دیا، اس پر قابو پا لیا. اب اس کی روشنی میں جب دیکھتا ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک ترین جماعت نفاق کے مرض سے پاک نہیں تھی تو کیا تنظیم اسلامی اس مرض سے پاک ہو سکتی؟ کیوں جی؟ قرآن مجید کی ہدایت میں، یعنی قرآن مجید میں رئیس المنافقون کون بتایا گیا ہے؟ عبداللہ بن ابئی، اور اللہ خوش رکھے بانی محترم کو کہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ اس میں نفاق کا مرض کیوں پیدا ہوا، کہ مدینے کے لوگ اس کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہو چکے تھے، اس کے لیے ایک تاج بنوا لیا گیا تھا، گویا وہ خوابوں میں تاج پہن چکا تھا کہ اچانک بے تاج بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اس کا تاج بنا کا بنا اور دھرا کا دھرا رہ گیا. ہمارے ایک بزرگ نے پاکستان کی تاریخ بتاتے ہوئے، جب میں بہت چھوٹا تھا تو تینوں جو اقوام وہاں رہتی تھیں، ہندو، مسلمان اور سکھ، ان کا طرز عمل بتایا تو انہوں نے کہا کہ جی ہندو بڑی ذہین قوم تھی، وہ وقت سے پہلے پلان کرتی تھی، مسلمان سر پہ پڑ جائے تو سوچتا تھا، اور سکھ جو تھا وہ وقت گزرنے کے بعد سوچتا تھا کہ اوہو مجھے یہ کرنا چاہیے. ایسا ہی معاملہ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ پیش آیا، میرے اکثر ہی پیش آیا کرتا ہے، مجھے بعد میں یاد آیا کرتا ہے کہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے. جب بانی محترم نے میرے محترم حافظ عابد سعید صاحب کی نامینیشن کا اعلان کیا تو اس پر ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم بھی اپنے تاثرات کا اظہار کریں. انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اور باقی جو پانچ حضرات تھے کہ جن کے بارے میں اوپینین پول لیا گیا تھا، ان سب نے باری باری جو ہے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، تقریباً ایک ہی بات کہی، اپنے تعاون کا یقین دلایا اور مبارکباد دی. بعد میں مجھے خیال آیا کہ مجھے یہ کہنا چاہیے تھا میرے محترم سے، بلکہ عابد سعید صاحب کو مخاطب کر کے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم پانچوں کے شر سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ نفاق کا مرض سب سے زیادہ پیدا ہونے کا جس میں امکان تھا آگے سید صاحب کی عمارت میں وہ ہم پاتے ہیں. جیسے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ چونکہ اس کا تاج بن چکا تھا, وہ اپنے ذہن میں مکے کا مدینہ کا بادشاہ بن چکا تھا, لیکن وہ تاج اس کے سر پر نہیں آیا, نتیجہ کیا نکلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسد, بغض, نفرت اور آپ کے مقابلے میں تکبر, بڑائی, وہ سب چیزیں جو ہیں اس کے اندر پیدا ہوئیں اور ان سب کی بنیاد پر وہ نفاق کے مرض میں مبتلا. اب یہی اصل میں قرآن مجید میں آپ جہاں بھی نفاق کا مضمون پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہیں ہوگا کہ وہ حسد کا ذکر ہوگا, کہیں تکبر کا ذکر ہوگا, کہیں کینے کا ذکر ہوگا, یعنی اس کے آگے پیچھے کی آیات جب آپ دیکھیں گے. یہ اصل میں کیا ہے, یہ نفاق کے مرض کے پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں. یعنی جب بھی کوئی بیماری کسی میڈیسن کی کتاب میں, طب کی کتاب میں بیان کی جاتی ہے تو اس کے علامات بیان کی جاتی ہیں, اس بیماری کی تعریف لکھی ہوتی ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری بالعموم کس عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے, یہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے کہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے, پھر کس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ مرض جو ہے اس کا شکار تو کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, لیکن اس کا زیادہ امکان کسے ہوتا ہے کہ جو محروم سمجھے اپنے آپ کو کہ وہ مجھے امیر بننا چاہیے تھا, مجھے امیر کیوں نہیں بنایا گیا, دوسرے کو کیوں بنا دیا گیا, اور یہ خیال انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہی رہتا ہے. میں اپنا اگر تجزیہ کرتا ہوں جانبداری کے ساتھ تو واقعتا خیال آتا ہی رہتا ہے کہ اچھا یہ اس پہ یہ پہلو مجھ پہ زیادہ تھا, یہ یوں ایسے تھا, یوں کمی تھی. یہ اثر ہے خیال انسان کے دل میں, اور اگر انسان کو اس کا شعور نہ ہو اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے وقتاً فوقتاً وہ اندر سے ہلتا نہ رہے کہ یہ کیا, یہ تصویر تو میری ہے, اور انسان اللہ سے پناہ نہ مانگتا رہے تو انسان اس بیماری سے بچ نہیں سکتا. دوسرے مجھے یاد آتا ہے کہ جب تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ ری آرگنائز ہوئی, اس کا ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا اور اس کی روداد میساک میں چھپی, میری طرف سے لکھی گئی تھی, وہ تو اس میں طے کیا گیا تھا پہلے دن سے کہ وہاں عمرا کا تقرر جو ہے وہ 2 سال کے لیے ہوگا. تو اس پر ہمارے فیصل آباد کے رفیق نے خط لکھا امیر تنظیم کو کہ یہی معاملہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے کہ عمرا کا تقرر جو ہے ایک مخصوص وقت کے لیے ہو, انلمیٹڈ نہ ہو. تو جب یہ تجویز شورا میں آئی تو شورا کے اکثر جو ارکان تھے عاملہ کے شورا کے, انہوں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا. تو مجھے آج بھی یاد ہیں وہ درد بھرے الفاظ بانی محترم کے, جب وہ امیر تھے تو انہوں نے کہا کہ جی درد تو اسے ہوتا ہے جسے جوتا کاٹتا ہے, کہ جس کو میں نے عمارت سے ہٹایا وہ تنظیمیں چھوڑ گیا. سمجھ گئے آپ؟ اور آپ گرد النوا میں دیکھ لیجئے کہ جب بھی عمارت کی تبدیلی ہوتی ہے تو نئے آنے والے امیر کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم کون دیتا ہے؟ آؤٹ گوئنگ امیر. وٹ از دس؟ یہ کیا شے ہے؟ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہی پرابلم ہے. اور نفاق کے بارے میں ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے یاد رکھنے کی ہے کہ ایک سچا مومن ہمیشہ نفاق کو اپنے اندر تلاش کرے گا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں, اور جب انسان نفاق کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کو دوسروں میں تلاش کرے گا. آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا اصل مزہ ہی تب آئے گا جب آپ قرآن مجید کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے, بالکل بدل جائے گا قرآن مجید آپ کے لیے. اور خاص طور پر جو اس قسم کی آیات ہیں ان کو آپ اپنے اندر دیکھیں اور پھر آپ کے دل سے آواز نکلے گی صدق اللہ العظیم, واقعی اللہ نے سچ فرمایا ہے, اللہ سچا ہے. ورنہ یہ سب باتیں اوپر اوپر کی ادھر ادھر کی باتیں محسوس ہوں گی, مجھ سے متعلق یہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب ہم قرآن مجید کو اپنے متعلق سمجھیں گے تو واقعی وہ الفاظ جو اقبال نے کہے کہ زندہ ہو پائندہ ہو گو یاستو, واقعی آپ کو احساس ہوگا کہ قرآن مجید آپ ہی سے خطاب کر رہا ہے. اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ کیا ہیں, یعنی جو اندر چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حسد, کینہ, تکبر. لیکن اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ جھوٹ, وعدہ خلافی, خاص ہم فجرا, یعنی بالعموم یہ پہلی 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں, جھوٹ بولتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے. ان کو بھی سمجھیے, وعدہ خلافی, اسے کوئی کام دیا گیا نہیں کیا, وعدہ خلافی ہو گئی. اس کی ایکسپلینیشن میں جھوٹ بھی بولے گا. اجتماع میں آنے کا وعدہ کیا, وعدہ پورا نہیں کیا, اگلی دفعہ وعدہ کیا پھر کہ او میں بھول گیا, پھر تیسری دفعہ قسم کھائے گا کھلا جسم میں بھول گیا. اور اگر کسی ساتھی نے کہہ دیا کہ وہ آپ کو میں نے اس وقت دوپہر میں جب ملاقات ہوئی تھی میں نے آپ کو یاد تو کروایا تھا, اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ کسی معاملے میں وہ رفیق آپ کو پھٹ پڑے گا اجتماع کے اندر, اور پھر جو صلواتیں وہ سنائے گا اور جو آپ کی سب کی جو پنجابی کیسی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دے گا, وہ ہے اصل میں جسے حضور صاحب فرمایا کہ اذا خاتم الفجر. یہ سب کی سب جو ہیں یہ زندہ حقائق ہیں, زندہ حقائق. اگر ہم ان کو واقعتاً زندہ حقائق کی حیثیت سے دیکھیں گے تو پھر یہ سب کچھ معلوم ہوگا کہ یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, میرا وقت مکمل ہو گیا, پورا ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ واقعتاً میرے لیے اور ہم سب کے لیے بلکہ ساری امت مسلمہ کے لیے ہدایت بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.